شب جمعہ تمام مرحومین کی ارواح کے سارے ثواب کے لیے، اہل بیت کے وہ خدمت گزار جنہوں نے عزاداری میں شرکت کی، اب دنیا سے رخصت ہوئے، سب کے لیے ایک سورہ فاتحۃ اللہ سب پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ، بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللهم صل علی آل محمد معجل فرجہ، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبتا ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائی ہے، اس فرش عزا پہ بیٹھنا نصیب فرمایا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، نسلاً بعد نسلاً قیامت تک ہماری نسلوں کو اہل بیت کے جانے ساروں میں قرار فرمائے۔ انشاءاللہ شب جمعہ ہے، اس شب جمعہ کے صدقے میں، اہل بیت کے ذکر کے صدقے میں ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرمائے، اسی زندگی کے اندر امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ پروردگار عالم نے ہر قوم قبیلے کو کچھ نہ کچھ خوشی اور غم نصیب فرمائی ہے، کوئی قوم ایسا نہیں ہو سکتی کہ جس کے پاس خوشی نہ ہو، کوئی قوم ایسی نہیں ہوگی جس کے پاس کوئی غم کا دن نہ ہو، اور جو خوشی اور غم ہوتی ہیں یہ قدیم ایام سے جو قومیں چل رہی ہیں، بہت پرانے زمانے سے، 4000 سال 5000 سال پرانی قومیں، ان کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ تو آپ جب بھی کسی قوم کے آثار قدیمہ کو دیکھتے ہیں، جیسے مثلا پاکستان میں موہنجو دڑو کو دیکھتے ہیں لوگ، تو دیکھتے ہیں کہ ان کے جو ریچولز تھے وہ ریچولز کہاں کرتے تھے، تو کوئی نہ کوئی آپ کو مانیومنٹ مل جاتا ہے کہ یہاں پہ جا کر یہ اپنے ریچولز کو انجام دیتے تھے۔ ہر قوم میں یہ جو خوشی اور غم کا دن ہوتا ہے، یہ اس قوم کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کس بات کی خوشی مناتے ہیں، کس بات کا غم مناتے ہیں، تو اس قوم کے آئیڈیاز کو، اس قوم کے آئیڈیالوجیز کو ریفلیکشن مل رہا ہوتا ہے ان کی خوشی اور غم کے ذریعے سے۔ اب آج اتفاق سے کرسمس کا دن تھا، تو میرے ذہن میں آیا کہ تھوڑا سے کمنٹس میں اس عنوان سے کروں کہ قوموں میں جو خوشی کے دن ہوتے ہیں یہ کیا بتا رہے ہوتے ہیں، جو خوشی کا انداز ہوتا ہے یہ کیا چیز سکھا رہا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا کرسمس کے اوپر بات کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ اپنے ٹاپک کی طرف آنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں کہیں پہلی دفعہ جاتا ہوں وہاں کچھ باتیں کہتا ہوں، یہاں پہلی دفعہ نہیں ہے، 6 مہینے پہلے تقریباً یہاں پہلے آ چکا ہوں، اور ایک دو لوگ تو کافی پرانے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. لیکن بہرحال جو کوشش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم خطابت نہ کریں، جو پریکٹیکل پوائنٹس ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات سے انہیں ڈیلیور کیا جائے، اور پریکٹیکل کی طرف، پریکٹسز کی طرف زیادہ توجہ دی جائے تھیوریز کے مقابلے میں، تھوڑا سا ہماری لائف میں کوئی چینج آئے. اور تیسری بات یہ کہ ہم کسی اور فرقے کو نہ سنائیں، جو یہاں بیٹھے ہیں انہیں کو سنائیں، جو نہیں سن رہا ہے وہ بیچارہ باہر بیٹھا ہوا ہے، اس کو سنانے کا کیا فائدہ، تو اس میں بڑا وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے، وہ صحیح بھی نہیں ہوتا ہے پھر بھی. تو ہم لوگ اپنے دوستوں سے بات کریں. تو یہ 3 مین پوائنٹس ہیں، اس کے اوپر کام کریں گے انشاءاللہ، یہ عرائض پیش کریں گے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد، ما صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. قومیں کیوں خوشی مناتی ہیں، کیوں غم مناتی ہیں، اور اس خوشی اور غم سے ہمیں کیا مل سکتا ہے، کیا دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر؟ تو مثال کے طور پر اگر کسی قوم کی سیلیبریشن یہ ہوتی ہے کہ اس نے کسی اور قوم کو جنگ میں ہرا دیا ہے، فرض کرو کوئی قوم اس بات کے اوپر سیلیبریٹ کرتی ہے کہ ہم نے دوسری قوم کو ہرا دیا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس قوم کے لیے ٹیریٹری بہت امپورٹنٹ ہے، انہوں نے اپنی لینڈ کا ایکسپینشن کر لیا، اس کے اوپر ان کو خوشی مل رہی ہے، اور اس خوشی کو وہ سیلیبریشن کے اندر ڈال دیتے ہیں. یا مثال کے طور پر کوئی ملک، زیادہ تر ملک جو ہے وہ اس ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں جس ڈے میں ان کی ایگزسٹنس جو ہے وہ ثابت ہوئی تھی. تو مثلاً امریکہ میں مثلاً جولائی کی کیا تاریخ ہے، 14 ہے میرے خیال میں، 4 جولائی اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. پاکستان 14 اگست کو کرے گا، انڈیا 15 اگست کو کرے گا. تو یہ ریفلیکشن ہوتا ہے کہ بھائی آپ کی آئیڈیالوجی کے اندر ایک چیز ہے جو امپورٹنس حاصل کر رہی ہے. اسی طرح غم کا معاملہ بھی ہوتا ہے، اگر کوئی قوم غم مناتی ہے تو اپنے افیکشنز کو، اپنی افیلیشنز کو بتا رہی ہوتی ہے کہ کون سی چیز تھی جس کے جانے کا اس کو غم ہوا. اچھا، بہت کم قومیں غم مناتی ہیں، زیادہ تر قومیں خوشی مناتی ہیں. تو اس اعتبار سے شیعہ قوم ایک عجیب قوم ہے جو غم مناتی ہے، قومیں غم نہیں مناتی ہیں. بہت کم قومیں جو غم مناتی ہیں. تو پھر ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو شیعہ جس بات کو منا رہے ہیں، یہ ہے اصل میں فتح کا دن، لیکن رو کے منا رہے ہیں. چونکہ کوئی قوم ہار والے کو دن کو نہیں مناتی، ہر قوم جیت والے دن کو مناتی ہے. تو کانٹرڈکشن یہاں پر ہے کہ یہ ہے تو جیت کا دن، لیکن منا ہنس کے کیوں نہیں رہے، رو کے کیوں رہے؟ تو ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ ہنس کے جو لوگ مناتے ہیں وہ زیادہ عرصے اس میں ڈیپتھ نہیں ہوتی. یہ پہلی قوم ہے جو رو کے مناتی ہے، اور 1400 سال سے اس کی ڈیپتھ ختم نہیں ہو رہی ہے، اس کے افیکشنز میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، ایموشنز اس کے بہت ہائی ہیں. تو جو شب عاشور شیعہ کے ایموشنز ہوتے ہیں، وہ دنیا کی کوئی قوم خوش ہو کے یہ ایموشنز نہیں لا سکتی جو یہ قوم رو کے ڈال رہی ہے. تو اس میں ایک عجیب یونیکنیس ہے. تو قومیں مناتی ہیں اپنی خوشی کو مناتی ہیں، اور اس خوشی سے ریفلیکشن مل رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس قوم کے نزدیک کیا چیز امپورٹنٹ ہے. تو ابھی یہ جو ہم منا رہے ہیں، مثال کے طور پر اس قوم کو دیکھ رہے ہیں، کافی لوگ منا رہے ہیں کرسمس کا دن، یہ کیا ہے اور اس میں تبدیلی کیا آ رہی ہے، اس میں کیا چیز ہے جو چینج ہو رہی ہے؟ تو میں اس سے پہلے کہ کرسمس کو کہوں، ایک اور جنرلائز، ایک اوور آل رول بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین کے اندر جو چینج آتا ہے، اسپیشلی اس کے سیلیبریشنس کے اندر، تو وہ چینج کیسے آتا ہے؟ پھر دیکھتے ہیں کہ کرسمس میں چینج آیا یا نہیں آیا، کیا آ رہا ہے چینج یہاں پر. درود بھیجے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل. مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے پاکستان ہندوستان میں عیدیں منائی ہیں. ممکن ہے کوئی ہو یہاں پہ جس نے پاکستان ہندوستان میں کوئی عید منائی نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر لوگ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کبھی نہ کبھی پاکستان ہندوستان میں بھی عید منائی ہے. اچھا، پہلے منائی ہو یا ابھی منائی ہو، تو اس میں ایک چینج فیل کر رہے ہیں. بس اب مجھے یاد ہے پہلے کیسے عید مناتے تھے، اب کیسے عید منا رہے ہیں، تو ایک چینج ہو رہی ہے. وہ چینج کیا ہے؟ مثال کے طور پر پہلے عید قربان پہ بکرا لاتے تھے، تو بکرے کے ساتھ مسخرہ کرتے تھے پہلے زمانے میں. مثال کے طور پر فرض کرو 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، رسول اللہ کے زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں قربانی ہوتی تھی. یہ جو خانہ کعبہ جاتے تھے، خانہ کعبہ جاتے تھے تو اپنے ساتھ جانوروں کو قربان کرنے کے لیے لے جاتے تھے. وہ جو جانور قربان کرنے جاتے تھے اس کے اوپر ایک وہ بھی لگاتے تھے، ایک سمبل ہوتا تھا کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ اچھا، یہ جو قربانی کا جانور ہوتا تھا یہ اتنا سیکرڈ ہوتا تھا کہ اس کو کوئی چور بھی چوری نہیں کرتا تھا۔ فرض کرو ایک کاروان جا رہا ہے، وہ کاروان حج پہ جا رہا ہے، ایک تو جو کاروان حج پہ جاتا تھا معمولاً چور اس کو چوری نہیں کرتے تھے، جو ڈاکو لٹیرے ہوتے تھے وہ اس پہ حملہ نہیں کرتے تھے، لیکن وہ اگر حملہ بھی کریں اور ان کو یہ پتہ ہو اور پتہ ہوتا تھا کہ یہ جانور اس کو مارک کر دیا ہے کہ یہ قربان ہونے والا ہے، اس جانور کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا اور اس کو سیکرٹ سمجھاتا تھا کہ یہ نشانی تھی اس بات کی کہ یہ بہت مقدس جانور ہے چونکہ یہ قربان ہونے والا ہے۔ اچھا، عید الاضحیٰ کے لیے جو جانور لائے جاتے تھے ان کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا۔ اچھا، ہمارے بچپن میں جو قربانی کے جانور آتے تھے اس کے ساتھ کوئی مسخرے بازی نہیں کرتا تھا، یعنی یہ سوچا جاتا تھا کہ یہ جانور اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا ہے، مظلوم ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن ایک احترام سے اس کو دیکھتے تھے۔ تھوڑا تھوڑا جو چینج آیا وہ یہ کہ مثال کے طور پر ایک ڈرامہ بنا عید کے بکرے کے اوپر، صحیح، کامیڈی، وہ ٹیلی ویژن پہ آیا کامیڈی، وہ جو کامیڈی آیا تو لوگوں کو ایک نیا چیپٹر ملا کہ یہ جو ہے اس میں بھی کامیڈی ڈالی جا سکتی ہے۔ عید الفطر میں تو کامیڈی تھی پہلے بھی، لیکن عید الاضحیٰ میں پہلے کامیڈی نہیں تھی، اس میں کیا کامیڈی، ایک جانور قربان ہونے والا ہے، مرنے والا ہے، اس میں کیا کامیڈی، بعد میں دیکھا نہیں اس میں بھی کامیڈی ہے، اس کو بھی تھوڑا ہنسانے کے لیے استعمال کیا۔ اچھا، جب وہ آہستہ آہستہ وہ کامیڈی کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ جو سیکرڈنیس ہوتی ہے وہ پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، جب سیکرڈنیس ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کی جگہ پر فلسفی جو ہوتی ہے دین کے اندر وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اینڈ میں کیا رہ جاتا ہے، اینڈ میں ایک ریچول رہ جاتا ہے جس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ فائدہ کیا ہے اس کا۔ اب عید قربان پہ دیکھیں، مثلا پہلے وہ بکرا سیکرڈ تھا، جانور سیکرڈ تھا، مقدس تھا، پہلے اس کا مذاق ہوا، مسخرہ ہوا، مسخرہ ہونے کے بعد بالکل وہ ہو گیا انسانوں کی اپنی خواہشات کے لیے، شو بازی کے لیے۔ جب یہ ہونے لگا تو اب سب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ بھائی یہ جانور کو مارنے کا فائدہ کیا ہے، اس کے برابر پیسے کیوں نہیں غریب کو دے دیں، لاجیکل بھی لگنے لگا کہ بھئی یہ جانور کو مارو گے، اتنا گوشت کھاؤ گے، پہلے ڈاکٹر منع کرتا ہے گوشت کم کھاؤ، تو تم لوگ اور قربانی کر کے اور گوشت بھر لیتے ہو، اس کا کیا فائدہ ہوا، تو اتنا پیسہ غریبوں کو دے دو، تو بہت لاجیکل بھی لگنے لگتا ہے کہ ہاں یار بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، غریبوں کو دے دو، جان چھوڑو اپنی۔ یہ کیا اسٹیپس ہیں؟ پہلا نمبر ون، اسٹیپ نمبر ون، آپ فلسفی کو بھولتے ہیں، اسٹیپ نمبر ٹو، اس کو سیکرٹنیس کو ختم کرتے ہیں، اسٹیپ نمبر تھری، اس کو اپنی ڈیزائرز میں استعمال کرتے ہیں، اسٹیپ نمبر فور، انڈر کوشچن ہے کیوں اصلا، صحیح ہے۔ اچھا، اب کرسمس پہ آ جاتے ہیں، یہ کرسمس کی سیلیبریشن کس کے نام پر ہے؟ حضرت عیسیٰ کے نام پر ہے، صحیح ہے، حضرت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اولو العزم نبی ہیں، کتاب ان کے اوپر اتری ہے۔ آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قربانیاں نہیں دی؟ بے انتہا قربانیاں دی، بہت زیادہ قربانیاں دی۔ مثلا وہ جو مووی بنی تھی پیشن آف کرائسٹ، وہ ایکچولی صحیح بات تھی، اس میں ٹھیک ہے کچھ چیزیں الٹی سیدھی بھی ہوں گی، لیکن اوور آل ایک بات صحیح تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قربانیاں دی تھیں۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قربانی دینے والے اللہ کے نبی، نفس پرست تھے کیا؟ نعوذ باللہ تعالیٰ، کوئی نبی نفس پرست کہاں ہوگا، تو نفس کا مقابلہ کرتے تھے، اور انہوں نے تو نفس کا اتنا مقابلہ کیا کہ بہرحال ان کے نام سے جو سنت چلی اس پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے اس انسانیت کے لیے۔ کبھی کبھی کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ کہتے ہو اسلام دین کامل ہے اور کرسچن کامل، کرسچینٹی کامل نہیں ہے، اس کی کیا پروف ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ تم دنیا کے بہترین کرسچن بن جاؤ اور دو جنریشن میں کرسچینٹی ختم ہو جائے گی، دنیا کے بہترین کرسچن بن جاؤ گے تو نہ تمہارا مرد شادی کرے گا نہ تمہاری عورت شادی کرے گی، تو دو جنریشن میں ویسے ہی ختم ہو جاؤ گے تم، تو لیکن تم ادھر آؤ دین اسلام کے اندر، سب کے سب امیر المومنین جیسے بن جاؤ، سب کے سب بنت رسول اللہ جیسے بن جاؤ، کوئی نقصان ہوگا؟ یہ بہترین، کوئی دنیا جنت ہو جائے گی، تو ایک پروف یہی تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے مقدس نبی تھے جنہوں نے کبھی نفس پرستی نہیں کی، نعوذ باللہ تعالیٰ، نفس پرستی کا کیا سوال، ہمیشہ قربانی دی۔ اچھا، اب ان کے نام پہ جو عید ہو رہی ہے اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں کوئی تھوڑی سی بھی سیکرٹنیس ہے کہیں پہ؟ سوائے نفس پرستی کے، سوائے فحشا کے کچھ بچا اس کے اندر. اچھا یہ کہاں سے شروع ہوا ہوگا؟ یہ پہلے دن نہیں ہوا ہوگا, یہ آہستہ آہستہ ہوا ہوگا. جیسے میں نے بتایا, جیسے ہم نے بکرے کے ساتھ آہستہ آہستہ کیا نا, اس کو آہستہ آہستہ غائب کیا, ان لوگوں نے بھی آہستہ آہستہ کیا ہوگا. اچھا آہستہ آہستہ کرنے کے بعد اب کس جگہ پہ پہنچ گئے؟ اب اس جگہ پہ پہنچ گئے, ایک دوسرے سے کوشچن کر رہے ہیں, اصل کرسمس منانی بھی چاہیے نہیں منانی چاہیے, نیو ایئر منا لو. تو اب آپ نے دیکھا کہ جو گریٹنگ کا اسٹائل ہے وہ چینج ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. میں پوری ٹریولنگ کے دوران لوگوں کی مختلف کی گریٹنگز, کچھ کو لیا کچھ کو نہیں لیا, مثال کے طور پر تو کسی نے ہیپی ہالیڈے کہا ہے, کسی نے ہیپی نیو ایئر کہا ہے. میں دیکھ رہا تھا پرسنٹیج میں میری کرسمس کہنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں, یہ کم ہوتے جا رہے ہیں. تو ابھی کیا ہے, انڈر کوشچن چلا گیا کہ بھائی اس کا کرسمس کو منانے کی ضرورت کیا ہے, کچھ اور منا لو, ہالیڈے منا لو. اچھا اب ہالیڈے منا رہا ہے یہ نہیں پوچھ رہا ہالیڈے ہے کیوں, یہ خود ایک چینج ہے. اچھا اب اس میں ہونا کیا ہے, آگے کیا ہونا ہے ہمیں, اور اس کو بہتر کس طریقے سے کرنا ہے, کچھ کمنٹس اس پہ عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کو, صلی علی محمد آل محمد. اچھا یہ چیز ہر دین کے ساتھ ہوتی ہے, ایسا نہیں کہ ہم لوگ کرسچینٹی کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ اس نے کرسمس کے ساتھ ایسا کر دیا, نہیں, ہر دین کے اندر آتا ہے, ہر دین میں اس ٹائپ کی ایک چینج آتی ہے, لوگ بھول جاتے ہیں کہ فلسفی کیا ہے. ہم لوگ اپنے ساتھ کیسے کریں؟ مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین شیعت کے اندر 15 شعبان نہ صرف یہ کہ خراب نہیں ہوئی بلکہ اور بہتر ہو گئی, شیعت میں بہتر ہو گئی الحمدللہ. یہ جو تشیعوں کے اندر تبدیلی آئی ہے یہ دنیا کے روٹین سے بہت ہٹ کر ہے, یہ بہت ہٹ کر ہے. میں مجھے اپنا یاد ہے میرے بچپنے کے اندر 15 شعبان میں 2 کام واجب تھے, 1 مستحب تھا. ایک واجب یہ تھا کہ پٹاخے پھوڑنے, یہ واجب تھا. دوسرا واجب یہ تھا کہ حلوے کھانے. تیسرا ایک مستحب تھا کہ اگر ٹائم ملا تو قبرستان چلے جانا. 2 واجب تھے, 1 مستحب تھا. جب کوئی 15 شعبان کو روزہ رکھے گا نہیں رکھے گا, کس نے سنا ہے روزہ کون کا, 15 شعبان کو وقت کے امام کو منائے گا, بچپنے میں میرے ایسی کوئی باتیں نہیں تھیں, اس پر توجہ نہ ہونے کے برابر تھی. اور مثال کے طور پر زیادہ سے زیادہ یہ ڈھونڈتے تھے کہ بھائی یہ جو شب برات ہے وہ برات کون سی ہے, وہ شادی کی برات. تو شب برات کو کہتے تھے یہ جو برات لکھی ہے یہ برات کس کی برات تھی جس کے اوپر یہ پٹاخے پھوڑے گئے تھے. اچھا سب بھول گئے کہ بھائی یہ شب برات نہیں ہے, شب براءت ہے. براءت یعنی گناہوں سے دوری ہے. تو آپ دعا مانگو اس میں گناہ سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے, یہ سب باتیں لوگوں کے ذہن سے نکل گئی تھیں. الحمدللہ رب العالمین تشیع کے اندر پازیٹیو چینج آ رہا ہے, اور پازیٹیو چینج کی وجہ سے لاجکس اور اس کی فلاسفیز جو ہو رہی ہیں وہ ہائی لائٹ ہو رہی ہیں, اور جو دوسرے ادھیان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہ کہ وہ بالکل الٹا چل رہا ہے, ان کی فلاسفیز گم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اچھا اگر ہمیں اس انجام سے بچنا ہے, اگر اپنے آپ کو سنبھالنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تو میں کہتا ہوں ایک سادہ سا کام کر لیں, جب بھی دین کے نام پر کوئی کام کریں اپنے آپ سے پوچھیں اس کی لاجک کیا ہے, اس کو کرنا کیسے ہے, دین نے ہم سے کیسے مانگا تھا. اب میں اس کی ایک اور مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کو, صلی علی محمد و آل محمد. دین میں 2 حصے ہیں, دین میں ہم سب کو معلوم ہے, دین کا ایک حصہ جسم پر ہے, جسم کے لیے, اور دین کا ایک حصہ روح کے لیے. تو دین یہ نہیں کہتا کہ تم لوگ ایک کونے میں بیٹھ جاؤ صرف ذہن سے عبادتیں کرو, دین یہ نہیں کہتا. دین ہمیشہ باڈی کو بھی انوالو کرواتا ہے. تو مثلا حج ہو آپ کی باڈی انوالو ہوگی, روزہ ہو تب بھی, نماز ہو تب بھی, دین کے احکام کے اندر فزیکل اپیئرنس یہ بھی انوالو ہوتی ہے. تو مثال کے طور پر ایسا نہیں ہے کہ کوئی وضو کرنا چاہے تو وہاں پہ نیت کرو کیا خدا ہے بس میں نیت کرتا ہوں کہ میں پاک ہو گیا, نہیں, خدا کہتا ہے پانی بھی ڈالو اس کے اوپر. اب بھائی میں نے اگر پہلے صابن سے سارا جسم دھو لیا ہے تو ابھی پانی ڈال کے کیا ہونا ہے؟ بظاہر تو کچھ نہیں ہونا, لیکن خدا انوالو کرتا ہے, کہتا ہے نہیں یہ بھی ہونا ہے, باڈی کو بھی انوالو کرتا ہے. اچھا اب مشکل کیا آتی ہے, جب دین کے 2 احکام ہوتے ہیں اس میں کچھ کا تعلق فزیکل اپیئرنس سے ہوتا ہے, کچھ کا تعلق اسپرٹ سے ہوتا ہے, لوگ آہستہ آہستہ اسپرٹ کو بھلا دیتے ہیں, آہستہ آہستہ اس کو بھلا دیتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر ہم سب کوشش کرتے ہیں شب جمعہ دعائے کمیل پڑھیں، دعائے کمیل پڑھیں. اچھا، دعائے کمیل میں ایک تو اس کی اپیئرنس ہے، الفاظ ہیں جو ہم اور آپ کہیں گے، اس کی کوئی اسپرٹ بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو دعائے کمیل ہم نے پڑھی ہے اس میں کتنی دیر کے لیے، مثلا اگر 20 منٹ دعائے کمیل پڑھی ہے، کتنی دیر کے لیے واقعا خدا سے کوئی کانٹیکٹ ہوا ہے، کتنی دیر کے لیے خدا کی طرف گئے. ہر مجلس کے اندر بھی یہی کرنا پڑے گا کہ جب ہم مجلس سن رہے ہیں یا مجلس پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اس مجلس کی لاجک کیا تھی، اس کی فلسفی کیا تھی. تو اس طرح اگر ہم کریں تو ہمارے پاس امکان ہے کہ ہم کہیں اپنے اس عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ بچا کے چل سکیں گے. میں کرسمس کو اسی جگہ پہ نہ چھوڑوں، اگر مسلمان ہونے کے ناطے مجھے کرسمس کو دیکھنا پڑے تو میں کیا کروں گا؟ ویسے تو ظاہر ہے میرے لیے ضروری نہیں ہے. میں ایک دفعہ ایک دوست بتا رہا تھا، کہنے کا وہ اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں گیا تو وہاں کرسمس منا رہے تھے. تو اس نے پوچھا کہ بھائی تم کیوں کرسمس منا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھائی اس میں کیا برائی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے منا رہے ہیں. تو اس نے کہا بھائی حضرت موسیٰ کو کیوں نہیں منایا تھا تم نے؟ حضرت ابراہیم بھی تو اللہ کے نبی ہیں، ان کو تم نے اللہ کے رسول کی کبھی ولادت نہیں منائی یار، تم نے اپنے گھر میں اللہ کے رسول کی ولادت کبھی نہیں منائی، تمہیں کرسمس منانے کو رہ گیا. یہ کیوں ایسا؟ جو قومیں کلچر میں فقیر ہو جاتی ہیں وہ ہر ایک سے کلچر مانگ رہی ہوتی ہیں، اڈاپٹ کر لیتی ہیں. کیوں؟ اپنے اندر کھوکھلے ہونے کو احساس کرتے ہیں، وہ فیل کرتے ہیں کہ ہم خالی ہیں اندر سے. تو جو کچھ کر رہا ہوگا، ہولی کر رہا ہوگا تو کہے گا چلو اسلام میں ہولی بھی ہوتا ہے، وہ بھی مناؤ. کرسمس منا رہا ہو کہتا ہے میں اس سے کیوں پیچھے رہ جاؤں، میں یہ بھی مناؤں گا. اس سے پوچھو اپنا تہوار مناتے، اس کے بعد لاجک نہیں ہے. جب کوئی انسان خالی ہوگا تو پھر اس کے ساتھ یہ ہوگا، تو کیا کرے انسان؟ اپنی لاجک کے اوپر توجہ دیں. تو اگر واقعا کرسمس ہو، واقعا اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تذکرہ کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے دیکھنا چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی کیا کیا تھا، جائے پھر وہ کرے کرسمس کے. بس اگر واقعا دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی کیا کیا تھا، انہوں نے مظلوموں کی خدمت کی تھی، ظالموں سے لڑے تھے وہ. اگر انہوں نے ظالموں سے کوئی جنگ نہیں کی ہوتی، ظالموں کو کہیں چیلنج نہیں کیا ہوتا، تو ان کو سولی پہ کیوں چڑھایا تھا کسی نے؟ وہ کیوں پھانسی پہ چڑھایا تھا؟ تو وہ مظلوم کے کام آتے تھے، ظالم کے خلاف کام کر رہے تھے، اس وجہ سے ان کو ایک مصیبت کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو اگر کسی کو واقعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرسمس ہی کو منانا ہے تو جائے دیکھیے کسی مظلوم کے کام آئے، کسی ظالم کو روکے. اچھا ایک اور بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تو خدا سے رابطہ کرتے تھے، آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی شب بغیر عبادت کی گزاری ہوگی کیا؟ تو اگر کسی کو واقعا کرسمس منانا ہے تو جائے کچھ عبادت کرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر کچھ عبادت کرے. دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے عبادت کرتے تھے، ویسے عبادت کرے. تو اگر کرسچنز کو واقعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد منانی ہے اور ان کی پیدائش کا دن منانا ہے تو پھر ان کو جا کے دیکھنا پڑے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہوتا کیا تھا، جو ہوتا تھا اس کو ان کو منا لینا چاہیے. البتہ یہیں کہیں جب میں پہنچتا ہوں تو پھر تھوڑا سا اشارے میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں، ذرا سا نوٹ کروانے کے لیے، کہ یہ کہیں پر تھوڑی سی پرابلم آئی بھی ہے. ہم سب کو پتہ ہے ہسٹوریکلی کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر پیدا ہوئے تھے تو سال 1 جنوری سے کیوں شروع کر رہا ہے؟ تھوڑا سا یہاں پر ایک پرابلم ہے، وہ سب کو معلوم، اس کے بہت سارے طریقے بتائیں کہ کیسے سالو ہوگا. لیکن بہرحال یہ ایک ایشو ہے کہ اگر واقعا 25 دسمبر کو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اور سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہوا تھا تو پھر اس کو سال کو یہاں سے شروع ہو جانا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے ہسٹوریکلی کچھ سالو کیا ہے اس کام کو کہ بھئی یہ کیوں 5-6 دن کا فرق پڑا ہے. تو لاجک اس طرح کی ہے، اگر واقعا کرسمس منانا ہے تو ہمیں کرسمس اس طریقے سے منانا چاہیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. عیسائیت سے ہی مربوط رہتے ہوئے ایک پوائنٹ اور کہنا چاہوں گا، عیسائیت سے ہمارے تعلقات دین میں کیسے ہیں؟ یعنی اگر کرسچینٹی کی بات کوئی کرے، چونکہ ظاہر کرسمس کی وجہ سے میرے ذہن میں ایک دو ٹاپکس آ رہے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کل سے اس کو نہیں چھیڑیں گے. کل ابھی نہیں سوچے گا آج عیسائیت کو کل یہودیت کو چھیڑیں گے، نہیں، ہم کل سے دین پہ واپس آئیں گے، آج اس کو ڈیل کر رہے ہیں تھوڑا. اچھا ان سے ہمارے تعلقات کیسے ہیں؟ इन इनको हमने कैसे डील करना है। तो बड़ा एक सिंबॉलिक वाक्य है वो, कि आयतुल्ला खुमैनी जब फ्रांस में थे तो वहाँ पर क्रिसमस आई, क्रिसमस आई तो उन्होंने अपने मोहल्ले में जितने क्रिश्चियंस थे, जाहिर के क्रिश्चियन थे उनके मोहल्ले के अंदर, तो सबको गिफ्ट भिजवाया, सबको गिफ्ट भिजवाया। अच्छा, वो जो जो क्रिश्चियंस वहाँ पर रह रहे थे उनको ये पता था कि एक ईरानियों का फैनेटिक मुल्ला आकर हमारे हमसाये में रहा है, बहुत सख्त रेडिकल किस्म का है, फंडामेंटलिस्ट टाइप का, वो हमारे पास आके रह रहा है। तो वो बड़े डर रहे थे कि ये किसको ला के यहाँ रख दिया है, ये ऐसा ना यहीं पर कुछ कर डाले, ईरान में तो कर ही रहा है वो। तो उनको पहली दफ़ा पता चला कि ये जो मुल्ला आया है ये क्रिसमस भी मना रहा है, और उनके लिए ये परेशानी की बात थी कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एक मुसलमानों का मुल्ला जो अपने मुल्क के अंदर पूरा रेवोल्यूशन लेकर आ रहा है वो हमें कोई गिफ्ट भी भिजवाएगा क्रिश्चियनिटी के ऊपर। अच्छा, फिर उनका एक तरीका था आयतुल्लाह खुमैनी का, वो ये कि वो क्रिसमस आती थी तो वो मैसेज भेजते थे, क्रिश्चियनिटी के नाम मैसेज भेजते थे। अच्छा, मैंने इसके ऊपर गौर किया कि भाई ये क्या है, क्यों है ऐसा, ये क्यों इस तरह से कर रहे हैं, मसलन यहूदियत के साथ नहीं करते ऐसे, क्रिश्चियनिटी के साथ क्यों। तो उसी के साथ साथ थोड़ा सा मेरी तवज्जो गई इस बात के ऊपर कि इमाम तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह, उनकी ज़ात पे दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद, कभी ये जुमला कहते हैं और सोचता हूँ कि आग है, तो एक तरफ से दिल खुश होता है, एक तरफ से दिल डरने लगता है। खुशी इस बात की होती है कि काश ऐसा हो जाए, एक ज़रा से सोचें अपने दिल में 1400 साल के इंतज़ार के बाद इमाम आ जाए, या अल्लाह काश हो ही जाए, एक बार फिर उनके ज़हूर की ताजील के लिए दुरूद भेजें मुहम्मद वाले मुहम्मद मुहम्मद वाले मुहम्मद। इमाम तशरीफ लाएंगे तो क्या होगा, क्रिश्चियनिटी के साथ हमारे ताल्लुकात क्या होंगे, थोड़ी सी सीक्वेंस देख लेते हैं। इमाम तशरीफ लाएंगे, मक्का से तशरीफ लाएंगे, बैतुल मुकद्दस जाएंगे, बैतुल मुकद्दस में सुफियानी, सॉरी पहले इराक जाएंगे कूफा की तरफ, कूफा में सुफियानी बैठा हुआ होगा, कूफा से थोड़े फासले पर, वो सीरिया से लड़ता हुआ आएगा और कूफा पहुंचेगा, वो कूफा के शियों को मारने के लिए आएगा, इमाम कूफा के शियों को बचाने के लिए आएंगे। जो खुरासानी ईरान से आ रहा होगा वो इमाम का साथ दे देगा, इमाम का लश्कर बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर ये लोग मिलकर सुफियानी को हरा देंगे, सुफियानी को हराएंगे, सुफियानी को हराने के बाद इमाम बैतुल मुकद्दस जाएंगे, बैतुल मुकद्दस जाएंगे वहाँ कोई गासिब कौम होगी, अभी भी है, वहाँ वहाँ पर जाएंगे, उससे लड़ेंगे, उसको हराएंगे, उसको हरा के बाद अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होंगे, अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होंगे। अच्छा, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे, जब वो इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे तो पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस को मैसेज भेजेंगे कि ये इमाम बरहक है, ये वो है जिसका हमने इंतज़ार करना था, सही है। अच्छा, उस वक्त तक क्रिश्चियंस की अंडरस्टैंडिंग क्या होगी इमाम के बारे में, उस वक्त तक उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी। क्रिश्चियंस के पास आप सबको मालूम है बाइबल की लास्ट बुक है रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन के अंदर हज़रत ईसा की आमद से पहले एक एंटी क्राइस्ट के आने का वादा किया है कि जो इंतहाई वहशी होगा, बीस्ट, कि जो दरिंदगी की तरह होगा और ये होगा और वो होगा। अच्छा, हमारी इंटरप्रिटेशन ये है कि ये वही दरिंदा है जो दज्जाल है, सही है, लेकिन जब इमाम तशरीफ लाएंगे तो उनके जो मानने वाले होंगे वो कहेंगे कि हज़रत ईसा से पहले एक एंटी क्राइस्ट ने आना था, तो वो इमाम के लिए ये इंटरप्रिटेशन कर रहे होंगे, वो इमाम के लिए ये इंटरप्रिटेशन कर रहे होंगे कि हम कह रहे होंगे इमाम तशरीफ लाएं, और वो क्या कह रहे होंगे, ये जो क्राइस्ट के एंटी ने आना था हज़रत ईसा के, वो आ गया ना, औज़ु बिल्लाह ताला। इसका मतलब है शुरू में ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, दोनों की इंटरप्रिटेशन बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शनरी होगी। जब इमाम बैतुल मुकद्दस पहुंच जाएंगे, हज़रत ईसा तशरीफ ले आएंगे और हज़रत ईसा इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे और वो तमाम क्रिश्चियंस को इनवाइट करेंगे कि ये इमाम बरहक हैं, उसके बाद क्या होगा, आया क्रिश्चियंस हज़रत ईसा की मानेंगे या नहीं मानेंगे। हमारी रिवायतें वादा कर रही हैं कि क्रिश्चियंस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मान लेंगे, مان لیں گے اور کرسچنز امام کا ساتھ دے دیں گے. کرسچنز امام کا ساتھ دیں گے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کرسچنز کم از کم حضرت عیسیٰ کے ماننے میں سچے ہوں گے, ورنہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیتے. ابھی آج کی صورتحال میں بہت کم ایسا لگ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے میں سچے ہوں گے, لیکن کم از کم اس زمانے کی جو روایات ہمارے پاس موجود ہیں اس کے مطابق عام لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے کے نتیجے میں امام کو مان لیں گے. اس کا مطلب ہے میں ایک بات ایزیوم کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری کرسچینٹی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. کم از کم میری انٹرپریٹیشن یہ ہے ہماری کرسچینٹی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. ہمیں تھوڑا صبر کرنا پڑے گا, ہمیں صبر کرنا پڑے گا. اس کا مطلب ایک اور بھی ہے کہ یہ جو ہم امیج لے رہے ہیں کرسچینٹی کی کہ یہ لوگ سب غلط ہیں, یہ لوگ سب نفسانی خواہشات میں بہہ رہے ہیں, یہ امیج صحیح امیج نہیں ہے, یہ امیج صحیح امیج نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو ایک اور آئے کریمہ کے اندر کہا تھا کہ تم عیسائیوں کو اہل ایمان سے سب سے نزدیک پاؤ گے, ہمیں اس کو ڈھونڈنا پڑے گا. میں اپنے طور پہ سمجھ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کرسچینٹی ہے اس کے اندر کچھ مخلص لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن سے ہمارا رابطہ ہونا بہت ضروری ہے, جن سے ہمارا رابطہ ہونا بہت ضروری ہے. اب مجھے نہیں معلوم ان مخلصین تک ہم لوگ کیسے پہنچیں گے. اچھا ممکن ہے کوئی مجھ سے یہ کہے کہ ہم جاتے ہیں وہاں ہمیں کوئی ایسا مخلص نظر نہیں آتا, تو میں ایک اور بات سوچتا ہوں, اگر ان کا کوئی بندہ ہماری مشہور مساجد میں جائے تو ان کو صحیح بندہ مل جائے گا؟ خدا نہ کرے ان کا کوئی بندہ اگر خانہ کعبہ پہنچ گیا تو سوچو اسے کیا ملنے والا ہے, وہ تو وہیں سے بھاگ جائے گا. ہم بھی تو بھاگ گئے پھر وہاں سے کہ ہمیں وہ بندہ صحیح نہیں ملا وہاں پہ جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مثلاً امریکہ کی کچھ مشہور اس نے مسجدوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا, کوئی کرسچن تھا امریکہ کی مشہور مسجدوں میں گیا اور وہاں جا کے اس نے بات کی, تو اس کو صحیح بندہ نہیں ملے گا. تو پھر میں یہ ایزیوم کیسے کروں کہ میں اگر کسی چرچ میں گیا تو مجھے صحیح بندہ آسانی سے مل جائے گا؟ مجھے بھی صحیح بندہ آسانی سے نہیں ملے گا, مجھے بھی ڈھونڈنا پڑے گا, اس کو بھی ڈھونڈنا پڑے گا, ہمیں بھی ڈھونڈنا پڑے گا. یہ وہ جدوجہد ہے جو ہمیں کرنی پڑے گی اور یہ وہ تھیورٹیکل بیک گراؤنڈ ہے جس کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں. تو میں بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد, محمد وآل محمد وآجل فرجہم. میں نے آپ سے کہنے کی کوشش کی وہ یہ کہ ہر قوم کوئی خوشی مناتی ہے کوئی غم مناتی ہے, خوشی اور غم کے پیچھے لاجک ہوتی ہے. خرابی یہ ہوتی ہے کہ لاجک آہستہ آہستہ غائب ہو جاتی ہے, ریچول باقی رہ جاتا ہے, پھر کچھ عرصے کے اندر ریچول کے اوپر کوشچن آتے ہیں اور وہ ریچول ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے عرض کیا کہ جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ اپنے کام کی لاجک کو اپنے آپ سے پوچھتے رہیں, جب بھی کر رہے ہوں اپنے اندر اس لاجک کو ہائی لائٹ کر لیں. مثلا ہم سے یقیناً دنیا پوچھ سکے اور ہم جواب دے سکیں کہ جو کچھ ہم عزاداری کے اندر کر رہے ہیں اس کا ریشنل پروف کیا ہے, کیوں ہم اس کام کو کر رہے ہیں. مثال کے طور پر میں اس کا جواب نہیں دوں گا, آپ اس کو خود سوچنے کی کوشش کر لیجئے گا. مثلا کیا کوئی آپ سے نہیں پوچھ سکتا کہ بھائی ہم لوگ دنیا میں اب جہاں کہیں بیٹھتے ہیں کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں, تم لوگ زمین پہ کیوں بیٹھتے ہو؟ مثلا میں ایک دفعہ دبئی میں تھا, ایک دوست نے مجھ سے پوچھا جو سنسیئرلی پوچھ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو ممبر پہ نہیں بیٹھنا چاہتے, وہ لوگ بالکل جیسے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں تو ٹیبل چیئر لیتے ہیں. اچھا ٹیبل چیئر میں ان کو سہولت یہ ہوتی ہے کہ لیپ ٹاپ بھی رکھ لیتے ہیں, لیپ ٹاپ رکھ لیتے ہیں تو کنیکٹ کر لیتے ہیں میڈیا ملٹی میڈیا سے, تو وہ جو بول رہے ہوتے ہیں اس پہ ایک پریزنٹیشن بھی دے دیتے ہیں. صحیح, کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم ممبر ہٹا دیں وہی لے لیں؟ کیونکہ جو ممبر پہ بیٹھے گا اس کے اوپر ریسٹرکشن لگ جاتی ہیں, وہ ملٹی میڈیا کو استعمال نہیں کر پاتا ہے, کرے گا بھی تو عجیب سا لگنے لگتا ہے لوگوں کو, وہ توجہ نہیں ہوتی, مجلس نہیں کہہ پاتے لوگ اسے, تو بہتر نہیں ہے کہ وہی کر لیں پھر؟ اچھا اب یہاں پہ دو کوشچن کیا ہیں, ایک کوشچن یہ ہے کہ پروڈکٹیوٹی کس میں زیادہ ہے؟ تو وہ کہتے بھائی پروڈکٹیوٹی تو اس میں زیادہ ہے کہ وہ ملٹی میڈیا پہ جا رہا ہو, اس میں زیادہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں سے اس کو نکال دیتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ نے کوئی ایسی چیز نکال دی ہو جو اس کی لاجک میں بھی کہیں شامل تھی, اس کی لاجک میں بھی کہیں شامل تھی. تو یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا, مثال کے طور پر کہ بھئی آپ فرش پہ ہی بیٹھیں گے یا نہیں کرسیوں پہ بیٹھنا پسند کریں گے. میں عرض کروں گا اگر اس فارمیٹ کو دیکھیں جو اس وقت ہے, اور میں نے کہا لاجک ڈھونڈنی پڑے گی ہمیں, اگر اس فارمیٹ کو دیکھیں جو اس وقت ہے, کچھ لوگ زمین پہ بیٹھے ہوئے, کوئی ممبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اور پہلے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی گئی ہیں, اس کے بعد نبی اور ان کی آل پہ درود بھیجا گیا ہے, اس کے بعد دین کی کچھ تعلیمات بتائی گئی ہیں, اور آخر میں سید الشہداء کے مصائب بیان کیے گئے ہیں. یہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو چوتھے امام نے کیا تھا, بالکل وہی ہے جو چوتھے امام نے کیا تھا. اور اگر اس کا کوئی دو ایک دو کمپوننٹ نکال دیے پھر ہم اسے کھو بیٹھیں گے, پھر مجھے نہیں معلوم بچے گا بھی نہیں بچے گا. حقیقت یہ ہے کہ بچنا مشکل ہے. پھر ابھی ہمارے پاس ایک عمل ہے, اس عمل کو ہم 1400 سال پہلے میں ٹریس کر سکتے ہیں. ہم سب کو معلوم ہے کہ اس کو ہم ٹریس کر سکتے ہیں, اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ہم اس کو چینج نہ کریں, اس پیٹرن کو اسی طریقے سے رہنے دیں, اور اس کے اندر جو ہمیں حاصل ہو رہا ہے اس میں بہت ساری چیزیں جس کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں. چوتھے امام نے بھی یہی کیا تھا کہ انہوں نے پہلے قرآن کریم کی آیات کریمہ پڑھی تھیں. یہ کب یہ کام کیا تھا؟ جب وہ مدینہ واپس تشریف لا رہے تھے. ایک اور کوشچن کبھی کبھی ہوتا ہے, ہم نے بہت وقت پہلے تقریباً 17 سال پہلے ایک دفعہ عزاداری کی ریشنالٹی کے اوپر سیمینارز کیے تھے, تو اس میں بہت تفصیل سے ان سب چیزوں کو ڈسکس کیا تھا. مثلا ممکن ہے کوئی یہ کوشچن کرے کہ بھئی آپ جلوس کیوں نکالتے ہیں اصلا, تو اس کے بعد میں نے فیل کیا کہ جب امام مدینہ تشریف لا رہے تھے تو انہوں نے ایک شاعر کو آگے بھیجا تھا نعمان کو, اور نعمان سے کہا کہ تم ہمارے آگے جاؤ اور مدینہ میں جا کر شعر کے ذریعے سے یہ اعلان کرو. عجیب بات یہ کہ امام نے اس سے کہا کہ خبر نہیں دینا, شعر پڑھ کے اعلان کرنا. یہاں تک کہ امام نے نعمان سے پوچھا کہ تمہارا باپ شاعر تھا, کیا تم بھی شعر کہتے ہو؟ اس نے کہا مولا میں بھی شعر کہتا ہوں. کہا جاؤ جا کے خبر دو. امام شاعری کے ذریعے خبر دینا چاہ رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین ہمارے پاس یہ ساری چیزیں اسی صورت میں باقی رہ گئی ہیں. ہمارے ابھی بھی نوحے نثر پہ نہیں ہیں, شعر کے اوپر ہی ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں, یہ لاجک کا حصہ ہے. امام نے کیا کہ امام نے نعمان سے کہا کہ جاؤ جا کے لوگوں کو خبر دو. اس کے میں ایک اور بات سوچتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ امام خود سے مدینے کے اندر چلے جاتے؟ امام یہ بھی کر سکتے تھے, بھائی جب شام سے کربلا آ گئے تھے, شام سے مدینے کی تک آ گئے تھے, تو وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ اندر چلے جائیں. امام نے اس کو پسند نہیں کیا. امام نے چاہا لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلیں, اس میں بھی ایک لاجک رکھی انہوں نے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں لاجیکل ہیں, اور ان کے اوپر اگر ہم محنت کرتے ہیں تو ہم اپنے دین کو صحیح راستے کے اوپر لے کے چل سکتے ہیں. شب جمعہ ہے اور پہلی ربیع الاول کے ہم نزدیک ہیں. پہلی ربیع الاول ایک قول کے مطابق, کم سے کم ایک قول کے مطابق جو زیادہ صحیح بھی لگتا ہے, وہ دن ہے جب بی بی کے گھر پہ حملہ ہوا ہے. کم توجہ دی ہے ہم لوگوں نے اس معاملے کے اوپر گزشتہ سالوں میں کہ وہ تاریخ کون سی تاریخ ہے جب بی بی کے گھر پہ حملہ ہوا ہے. ایک قول کے مطابق پہلی ربیع الاول وہ تاریخ بنے گی جب بی بی کے گھر پہ حملہ ہوا ہے. شب جمعہ بھی ہے, شاید کچھ مناسبت بنتی ہے کہ ہم بی بی کے مصائب کو بیان کرنے کی کوشش کریں. جو فرق مجھے سمجھ میں آتا ہے بی بی کی ذات میں اور 14 معصومین کے اندر, ظاہر سب معصوم ہیں, جو ایک بات عجیب سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ بی بی کی ذات میں کوئی ایسا عنصر ہے کہ جب کبھی ہم 14 معصومین کے فضائل کو بیان کرتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں. میں نے کتنی دفعہ دیکھا ہے کہ جب بی بی سیدہ کے فضائل کو بھی بیان کرتے ہیں تو لوگ روتے ہیں. پتہ نہیں کتنی دفعہ نوٹ کیا ہے اس بات کو کہ مثلا اگر ہم مولا امیر المومنین کے فضائل کو بیان کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں پہ خوشی آتی ہے, لیکن جب سیدہ کے مصائب فضائل کو بیان کرتے ہیں, اور تجربے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, مثلا یہی فضائل بیان کرتے ہیں کہ بی بی جب تشریف لاتی تھیں اللہ کے رسول ان کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے, اللہ کے رسول ان کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ہمارے پاس فضائل میں موجود ہے. اللہ کے رسول جب شہر سے باہر جانے لگتے تھے تو سب سے آخر میں بی بی سیدہ سے الوداع کیا کرتے تھے, اور جب شہر کے اندر داخل ہونے لگتے تھے سب سے پہلے سیدہ کے گھر کے اوپر جایا کرتے تھے. اپنی وفات سے 6 مہینے پہلے بی بی کے گھر کے سامنے ہر روز کھڑے ہو کر کہتے تھے, السلام علیکا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ. کہتے تھے سلام ہو آپ پر اے اہل بیت نبوت, اے وہ جو رسالت کا منبع ہیں, رسالت کی ابتدا ہیں. و مختلف الملائکہ, اے وہ جو ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہیں. سید الشہداء جب کربلا سے مکہ سے کربلا جا رہے تھے تو ایک آدمی کہیں ملا, اس نے پتہ نہیں کیا کہا سید الشہداء کو. سید الشہداء کھڑے ہوئے اور اس سے کہا کہ اگر تم مدینے آؤ نا تو میں تمہیں اپنے گھر میں فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ بھی دکھا سکتا ہوں, فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی وہاں پہ باب جبرائیل ہے, چونکہ حضرت جبرائیل اس دروازے سے داخل ہوا کرتے تھے. تو مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے ایک دفعہ میں مدینے گیا, میں کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس دروازے کے تھوڑے فاصلے پر, اور اچانک میرے ذہن میں بی بی کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ آیا. تو میں نے اپنے آپ سے پوچھنا شروع کیا کہ وہ دروازہ کون سا ہوگا جس میں بی بی کے گھر پہ حملہ ہوا ہوگا. کوئی نبی ہمیں نہیں معلوم, کوئی نبی ہمیں نہیں معلوم جس نبی کی 11 نسلیں ماری گئی ہوں. کوئی نبی ہمیں نہیں معلوم, ایک اللہ کے رسول ہیں بس. 11 نسلیں ایک کے بعد ایک شہید ہوئی ہیں, اور ان تمام شہادتوں کی ابتدا اللہ کے رسول کی چہیتی بیٹی سے ہوئی ہے. کن مصائب کو جھیل رہی تھیں, اگر صرف سمبولک ایکسپریشن کو دیکھیں تو امیر مومنین مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے. جب خبر آئی کہ سیدہ دنیا سے رخصت ہوئیں, امیر المومنین مسجد سے نکل کر گھر تک آئے, اور راوی بیان کرتا ہے کہ علی 3 دفعہ راستے میں بیٹھے. تو انسان سوچنے لگتا ہے یہ کون سی مصیبت تھی جس نے شیر خدا کو زمین پہ بٹھایا, یہ کون سے مصائب ہیں جس میں وہ جو امیر المومنین صاحب ذوالفقار ہیں وہ زمین کے اوپر 3 دفعہ بیٹھے ہیں, اور وہ کون سے مصیبتیں ہیں جس کے لیے امیر المومنین جب سیدہ طاہرہ کو غسل اور کفن دے رہے تھے تو ام سلمہ کو ایک دفعہ اپنے پاس, اسما بنت امیس کو اپنے پاس بلایا, اور اسما بنت امیس سے کہا کہ دیکھو بچے روئیں گے تو ان بچوں سے کہنا کہ آہستہ آواز میں روئیں. آہستہ آواز میں اس لیے روئیں چونکہ سیدہ نے وصیت کی تھی کہ کوئی غیر میرے جنازے کے اوپر نہ آئے. تو کہا اتنی آہستہ آواز میں رونا کہ باہر والوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم بی بی کو دفن کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں, ورنہ یہ غیر آ جائیں گے اور یہ غیر سیدہ کے جنازے سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. تو بچوں کو کہا کہ آہستہ آواز میں رونا. پھر اسماء نے ایک عجیب منظر روایت کیا, فرمایا میں نے دیکھا کہ علی زور زور سے خود رو رہے تھے. اسماء بنت امیس تشریف لائیں اور امیر المومنین سے کہا کہ یا علی آپ نے کہا تھا کہ بچے آہستہ آواز میں روئیں, پھر آپ کیوں اتنا بلند رو رہے ہیں؟ اب نہیں معلوم مختلف روایات موجود ہیں, لیکن امیر المومنین نے فرمایا کہ سیدہ کی مصیبتوں کو احساس کرو. بی بی کے مصائب اتنے عجیب ہیں, انسان احترام میں اور حقیقت کے بیان میں بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ سیدہ کے مصائب میں احترام کا کتنا خیال رکھے کہ بے احترامی نہ ہو, اور اس احترام کے خیال کے ساتھ کیا کرے کہ بی بی کے مصائب بھی بیان ہو جائیں, بی بی کے مصائب بھی بیان ہو جائیں. تو انسان صرف اتنا ہی سوچ سکتا ہے کہ بھئی ایک عورت کے اوپر سخت ترین وقت کون سا ہوتا ہے, سخت ترین وقت کون سا ہوتا ہے. اور وہ
سیدہ طاہرہ دروازے کے پیچھے موجود ہیں اور دشمن آواز دے رہے ہیں، اور بی بی ایک موقع کے اوپر کہتی ہیں کہ میں دروازہ نہیں کھولوں گی، اور یہ لعین کہتے ہیں کہ ہم طاقت کو استعمال کر کے داخل ہوں گے. فرماتی ہیں کہ جب کہ میں پیچھے کھڑی ہوں تب بھی کرو گے؟ اور وہ کہتے ہیں ہاں تب بھی کریں گے. اور اس موقع کے اوپر دروازے کو دھکا دیتا ہے، اور اب ہمارے پاس بیان کرنے کے لیے بہت محدود جملے رہ جاتے ہیں. تو ہم صرف کبھی اتنا بیان کرتے ہیں کہ بی بی کا وجود دروازے اور دیوار میں پس گیا. اس کے بعد کیا سانحہ پیش آیا ہے؟ تو اب ہمارے پاس کہنے کے لیے بہت کم ہے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ امامت کی 1/3 نسل یہیں پر قربان ہو گئی ہے. وہ نسل جو محسن اور حسن اور حسین سے بڑھنی تھی، وہ نسل ایک پوری نسل امامت کی حضرت محسن کی شہادت کے ذریعے سے ختم ہو گئی، شہید ہو گئی. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو جس اذیت کا سامنا کرنا پڑا اس کو اللہ جانتا ہے، وہ کس کرب سے گزری. لیکن ہمیں صرف اتنا پتا ہے کوئی خاتون اگر اس مشکل سے گزر رہی ہو تو اس کے بعد اور بڑھ کر کوئی مشکل نہیں ہوتی. لیکن سیدہ کے سامنے ابھی ایک اور مشکل باقی تھی، اور وہ مشکل یہ تھی کہ وہ دشمن اندر گھس گئے تھے اور وہ علی کو لے جانا چاہتے تھے. تو سیدہ اس حالت میں بھی بڑھی اور علی کا ہاتھ تھام کر کہا کہ میں علی کا دفاع کروں گی. اب یہ وہ جگہ تھی جہاں پر دشمنوں کو احساس کرنا چاہیے تھا کہ بھائی تم نے ایک ظلم اس خاتون پر یہ کر دیا ہے، اب یہ خاتون جو رسول اللہ کی بیٹی ہے یہ علی کا دفاع کر رہی ہے. اب اگلی روایتیں اور سنگین ہو جاتی ہیں. ایک لعین آیا، اس نے بی بی کے ہاتھ پر اتنے کوڑے مارے کہ بی بی کا ہاتھ علی کے ہاتھ سے چھوٹے. ظلم کی انتہا ہوئی، اور یہ ظلم کم تھا کہ پھر ایک اور لعین داخل ہوا اور اس نے بی بی کے رخسار پر ایک تماچا مارا. آیت اللہ بہت دینی عجیب روایت بیان کرتے ہیں، حیات ہیں، اور ان سے میں پوچھ کر بیان کرتا ہوں، ہمیشہ ان سے پوچھ چکا ہوں کہ میں بیان کروں یا نہیں کروں، انہوں نے اجازت دی. تو وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب اس لعین نے بی بی کے رخسار پہ مارا تو ایک طرف سے اس نے تماچا مارا، دوسری طرف سے بی بی کا چہرہ دیوار سے جا کر ٹکرایا. سیدہ طاہرہ اس مصیبتوں کے اندر مبتلا، اب کس کو آواز دیں؟ اگر علی کو آواز دیں، علی شمشیر نکال لیں، تو وہ ساری مصیبتیں آ جائیں گی جس کو روکنے کے لیے علی نے شمشیر نہیں نکالی. تو سیدہ نے صرف ایک عجیب آواز دی، ایک ایسی آواز دی جس کا اس وقت کوئی نہیں سمجھ پایا کہ یہ آواز کیا آواز تھی. اور سیدہ نے فرمایا یا مہدی ادرکنی. گویا سیدہ نے اس بات کا اعلان کیا کہ میرا غم رہے گا اور نسلوں کے بعد میرا بیٹا مہدی آئے گا، اور وہ مہدی آ کر میری اس مصیبت کا بدلہ لے گا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار، جنہوں نے سیدہ طاہرہ پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار، نسل سیدہ طاہرہ کو، ان کی سعادت اولاد کو دنیا کے اندر مزید ترقی، مزید استحکام نصیب فرما، مزید عزت نصیب فرما. اے پاک پروردگار، ان کی اولاد کے ذریعے اس دین کو، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار، دعائیں تیری حجت کے لیے. اے پاک پروردگار، ان کے نام پر نے تجھے حجت خدا کا واسطہ. ہمارے تمام گناہ نے صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے تمام مرحومین کے گناہ نے صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. خدایا ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں شامل فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بجاہ محمد و آلہ الطاہرین، مرحومین کی ارواح کی مغفرت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد.